عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
جی، یہ حدیث نبی علیہ السلام کے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. عمران ان کی کنیت ہی ابو نجید، یہ خود بھی صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، اور خیبر والے سال میں یہ اسلام لائے تھے، اور ان کا انتقال بصرہ میں ہوا تھا 52 ہجری میں، اور بڑے متبع سنت صحابی تھے اور باغیرت. ایک بار ایک حدیث بیان کی نبی علیہ السلام کی، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. تو ایک شخص سن رہا تھا یہ حدیث، وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حیا میں یہ ہے، حیا میں وقار ہے، حیا میں عزت ہے. تو یہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے بزرگوں سے سنا ہے، ان حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کی باتیں، کیا دخل ہے بزرگوں کا اس دین کے تعلق سے؟ قال قال رسول اللہ کہنا چاہیے. فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم سے بات نہیں کروں. اتنی غیرت تھی اتباع سنت کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، کہ حدیث بیان کر دی، اس کے بعد بزرگوں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، کیا گنجائش ہے اس کی؟ تو یہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا فی یده حلقۃ من صفر، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا، تانبے کا ایک کڑا تھا. فقال ماذا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ کڑا پہن لیا، اس پر خواہ دم کیا ہو، کوئی منتر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، عقیدہ اگر یہ ہو کہ اس سے بلا ٹلے گی. فرمایا یہ کیا ہے؟ قال من الواہنا، اس نے کہا کہ مجھے ایک تکلیف ہے واہنا کی، اس کے علاج کے لیے پہنا ہوا. واہنا ایک مرض ہے، یہ رگ میں تکلیف ہوتی ہے، کندھے کی رگ یا بازو کی رگ تکلیف پھیلتی ہے، یہ تکلیف واہنا کہلاتی ہے، یہ شدید تکلیف، اس تکلیف سے شفا کے لیے پہنا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انزا، اس کو اتار کے پھینکو. انزا کا معنی قوت سے کسی چیز کو اتار کے پھینک دینا، جلدی اتار کے پھینکو اس کو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ کڑا تم نے شفا کے لیے پہنا ہے مگر تمہیں سوائے وہن کے اور کمزوری کے کچھ نہیں دے گا، جسمانی کمزوری بھی اور عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری. جب تک یہ پہنے رہو گے جسم بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، عقیدہ بھی کمزور، اور توحید بھی قابل قبول نہیں. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اگر تم مر گئے اس طرح اس حال میں کہ یہ کڑا تم نے پہنا ہوا ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، فلاح نہیں پا سکو گے، جہنم سے نہیں بچ سکو گے اگر کڑا پہنے ہوئے فوت ہو. دیکھیں توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت اور شناعت کتنی خوفناک اور ہیبتناک چیز ہے. اگر یہ پہنے پہنے مر گئے تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کڑے پر بھی اعتماد اللہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے شفا کی امید، شفا کی توقع، شفا کی دعا، جو کہ عین شرک ہے، اور ایسا بندہ قطعاً کامیاب نہیں ہوگا. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام زہبی جنہوں نے مستدرک کی تلخیص کی ہے انہوں نے اس حدیث کی روایت میں حاکم کی موافقت کی ہے، مانا انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح مانا ہے. جی.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ولہو، گویا یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی اور بڑے یہ علم کے حریص تھے اور متبع سنت تھے. چھوٹا سا واقعہ ان کی اتباع سنت کا، جب نبی علیہ السلام حج کے لیے جانے لگے تو ان کی بہن عقبہ بن عامر کی بہن بڑے شوق سے حج کی تیاری کر رہی اور ساتھ ساتھ تین جو ہیں وہ نظریں مان لی، یہ تین ارادے کر لی کہ میں سفر حج کروں گی ننگے پاؤں اور پیدل چلوں گی اور ننگے سر تاکہ اجر زیادہ ملے، ننگے پاؤں تاکہ چلوں تو کانٹے چوبیں ٹھوکرے لگیں پاؤں زخمی ہوں اجر ملے گا، ننگے سر اس لیے کہ اس دور میں عورت کی تکریم سر ڈھانپنے میں تھی اور عورت کا تذلل سر کھولنے میں تھا. تو اللہ کے لیے یہ نیکی کرنے جا رہی ہوں، اللہ کے سامنے سر کھلا رکھوں، یعنی ذلت کا اظہار، اور پیدل تاکہ خوب تھک جاؤں اجر زیادہ ملے حالانکہ سواری ساتھ ہوگی. یہ تین عزم کر لیے. تو عقبہ بن عامر نے کہا میری بہن ابھی تیزی نہ دکھاؤ، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، ان سے پوچھ تو لیں پہلے کہ یہ عزم اور یہ ارادہ جائز بھی ہے یا نہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیکی کا راستہ کوئی صحابی بھی طے کرے تو قابل قبول نہیں جب تک اللہ کے پیغمبر کی تصدیق نہ ہو. اب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ان اختی نظرت انت حج البیت معاشیتا حافیتا حاصرتا، کہ میری بہن نے ارادہ کیا ہے کہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی اور ننگے سر اور ننگے پاؤں. ٹھیک ہے، یہ درست ہے. فرمایا کہ ان اللہ عن نظر اختک لبری، اپنی بہن سے کہہ دو اللہ ناراض ہے. کیا سمجھے؟ وہ نیکی سمجھ رہے کہ ثواب ملے گا اجر ملے گا، لیکن بھائی کسی بھی عمل کی صالحیت اور اجر اور اس کے نیک ہونے کا تعین اللہ کے پیغمبر کریں. عقبہ بن عامر گھر آئے، اپنی بہن کو روکا، یہ سارا طریقہ غلط ہے. تو یہ صحابہ کی اتباع سنت، کس طرح وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے حریص تھے. ان کے اور بھی بڑے مناقب ہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ درس تو ہمیں ملتا ہے نا کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے متبع بنیں، بدعت سے بچیں اور کوئی عمل اس وقت تک نہ کریں جب تک اس عمل کی تصدیق اللہ کے پیغمبر سے نہ ہو جائے. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو تصدیق نہ ہو وہ مردود ہے. جی، یہ فرماتے ہیں کہ من تعلق تمیمتا، مرفوع روایت ہے من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ له، کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے فلا اتم اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے. مستقل بد دعا قیامت تک کے لیے، جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے. تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ منکے وغیرہ، موتی منکے، یا پھر تمیمہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر ہو جس کو اب تعویذ کہتے ہیں. جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے. تو تمیمہ کی بحث آگے اگلے باب میں آ رہی، انشاءاللہ وہاں تفصیلی بات ہوگی. تو پیغمبر علیہ السلام کی مستقل یہ بد دعا کہ اللہ رب العزت تمیمہ لٹکانے والے کی کوئی مراد پوری نہ کرے. اور آگے کیا فرمایا؟ تو من تعلق وضع فلا وضع اللہ له. وضع کیا معنی اس کا؟ کیا وضع کا کوئی توجہ بھی ہے آپ کی؟ کیا معنی ہے؟ جی جی، معنی دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. یہ سفید رنگ کی ایک چیز جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے، اس کو سیب کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بعض لوگ دفع شر کے لیے باندھا کرتے تھے، لٹکایا کرتے تھے. پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے مستقل یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو وضع سیب لٹکائے یا باندھے یا اس سے تعلق جوڑے دفع شر کے لیے، حصول خیر کے لیے، فلا وضع اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی راحت نہ دے، اسے کبھی آرام سے نہ رکھے، کبھی سکون سے نہ رکھے. اور میرے بھائی، اگر دنیا میں سکون مل بھی جائے، اللہ تعالیٰ کی ابتلاء ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو مرنے کے بعد کبھی سکون نہیں ملے گا. ایسے انسان کی قبر کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور قیامت کا عذاب تو اس کا منتظر ہے ہی. تو بڑی شدید وعید ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا اعتماد اس تمیمہ پر ہے، اس سیب پر ہے، حصول خیر کے لیے اور دفع شر کے لیے. حالانکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خیر مطلوب ہو تو اللہ سے مانگو، اور شر سے اگر بچاؤ مقصود ہو اور شر کو ٹالنا مقصود ہو تو بھی اللہ تعالی سے. یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے. جی، من تعلق تمیمہ اشرک، جو تمیمہ لٹکائے گا اس نے شرک کیا. تو تمیمہ کی بات اگلے باب میں آ رہی ہے، انشاءاللہ وہیں اس کو پورا کریں گے. آگے،
ولابن ابی حاتم عن حذیفہ انه راى رجلا فی یده خیط من الحمہ فقطعه وتلا قوله وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون.
ولابن ابی حاتم، یہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے. ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی حاتم، بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں، کنیت ان کے ابو محمد. یہ روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، کہ اپنی کتاب میں حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور حذیفہ نبی علیہ السلام کے صحابی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، اور ان کا ایک لقب ہے صاحب السر، رازدان، اللہ کے نبی کے رازدان. یہ صاحب السر کو ہمارے دور کے صوفیہ حضرات غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو کچھ پوشیدہ راز دیے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ راز ہمارا تصوف کا نظام ہے، تصوف کے خفیہ مسائل یہ دیے ہوئے تھے. اپنے تصوف کو یعنی سچا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ راز جو تھے وہ حقیقت میں نظام تصوف ہے. حالانکہ معاملہ اتنا ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے، منافقین نے ایک سازش کرنا چاہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا چاہا. ایک مقام پر وہ رک گئے، چھپ کر کھڑے ہو گئے، ایک کمینگاہ بنا کر نقصان پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ اس طرح منافقین جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس ارادے سے وہ کھڑے ہوئے. نبی علیہ السلام کے قریب اس وقت حذیفہ بن یمان تھے، ان کو آپ نے ساتھ لے لیا اور ساتھ اپنے چلائے رکھا، اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے گئے. وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ان منافقین کے نام بتائے، منافقین کے نام بتائے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ کو بتا دیے ایک راز کے طور پر، کہ میرا یہ راز ہے، یہ راز. اب صوفیا کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا نظام بتایا تھا، تصوف کا نظام سکھایا تھا، حالانکہ کتنی بڑی گپ ہے یہ. اصل یہ راز تھا، امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حذیفہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس منافقین کے نام ہیں، لسٹ ہے. عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا مجھے بتا دو. کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا راز ہے، میں راز کیسے افشا کروں. عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ اچھا اتنا بتا دو صرف کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. اللہ اکبر، اتنا خوف اللہ تعالی کا، اتنی تواضع امیر عمر میں. اور واقعی جس قدر بندہ عمل میں بڑھتا ہے اس کی تواضع میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ محدود ہی نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کے کبر میں آ جاتے ہیں. تو بہر کیف نبی علیہ السلام کے صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. را رجلن فی یدہ خیط، حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا، من الحمہ، بخار سے. اس کو بخار رہتا تھا تو بخار کا دھاگا اس نے باندھا ہوا تھا، اس کو دم کروا کر ان کچھ لوگ باندھتے تھے، اس میں گرے لگاتے تھے اور ہر گرہ پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے تھے، کوئی 20 گرے، کوئی 40 گرے، اور کوئی بغیر گرہ کے. کسی کا عقیدہ تھا یہ دھاگا ہی کالے رنگ کا یا کسی بھی رنگ کا یہ شفا کا موجب ہے اور یہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. تو یہ دھاگا صحابی نے دیکھا فقطعہ، اس کو بلا لیا اور اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ بتلا قولہ تعالی، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا هم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر وہ شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ اس حد تک ایمان لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، مگر توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں مگر کسی اعتبار سے ان کے عمل میں، عقیدے میں شرک ہو، اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ درجہ تم لو، تم اس شخص کو مخاطب کیا کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو مگر یہ عمل شرک ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ دھاگا باندھنا شرک ہے، آپ نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھاگا اگر تم باندھو گے تو یہ تعلق بغیر اللہ ہوگا، غیر اللہ سے دفع شر کی توقع ہوگی، اور یہ شرک ہے۔ دفع شر کے لیے اور جلب خیر کے لیے صرف اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی سے سوال کیا جائے۔ جی،
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعيره قلاده من وتر او قلاده الا قطعت۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ،
جزاك اللہ خیر، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ باری باری۔ یہ باب ما جاء فی الرقا والتمائم، رقا اور تمائم کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا۔ رقا رقیہ کی جمع ہے، جس کا معنی دم کرنا، اور تمائم تمیمہ کی جمع، جس سے مراد منکے وغیرہ یا تعویذ وغیرہ۔ شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم وارد ہوا؟ دیکھیں، رقا جو ہے دم، کچھ باتیں اس پر ہو چکی ہیں، دم کرنا یہ شرعاً ثابت ہے، لیکن دم جو ہے وہ یعنی شرعی اورات سے ہو اور اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، موجب برکتیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سورہ فاتحہ کے بارے میں، نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ کر دم کیا جائے، یہ شرعاً ثابت ہے۔ دم عربی میں ہو اور یا پھر قرآن اور حدیث کے اوراد اور اذکار سے ہو، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا نہ ہو، جو منتر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ناقابل فہم دم ہے، دم کرنے والا پڑھ رہا ہے اور کچھ پلے نہیں پڑھا، یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو یہ دم نہیں بلکہ یہ سحر، جادو ہے، وہ جادوگر۔ دیکھیں، شریعت نے جو ہم نے کل پڑھا، استرقاء کو پسند نہیں کیا، دم کروانے کو، بڑی اس میں حکمت ہے، دم خود کرو، دم کروانے کو پسند نہیں کیا۔ بعض اوقات جس سے دم کروا رہے ہو وہ کوئی منفی شخص ہو، جادوگر ہو، تو اس کے جادو کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں، جادو کفر ہے۔ سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، تو بعض اوقات آپ ایسے شخص کے پاس جا سکتے ہیں دم کے لیے جو جادوگر، اس کی نشانیاں یہ ہیں، مثلا دم کرتے کرتے آپ سے کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، دم کرتے کرتے سمجھ لو جادوگر ہے۔ دم، اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں نام کا کیا سوال ہے، والدہ کے نام کا کیا سوال؟ نہیں، ان کی کچھ علامتیں ہیں اپنے خبیث جنوں کے ساتھ، جادو ہے، سحر ہے یہ۔ مثلا کوئی شخص آپ سے کہے کہ کوئی بکرا لے کر آؤ، دم کروں گا اور کالا ہو، یہ جادوگر ہے۔ یہ شفا کب ہوگی؟ جب وہ بکرا کسی جن یا شیطان کے نام پر قربان کرے گا، یہ ان کے درمیان طے ہوتا ہے، جادوگر ہے۔ دم کا کیا تعلق ہے بکروں سے، چڑھاووں سے؟ کوئی جانور مرغی منگواتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے، دم شروع کریں گے، اگر مرغی تڑپنے لگے تو اس کا معنی سحر ہے، آپ یہ جادوگر ہے۔ پانی کا رنگ تبدیل ہو، کوئی گھر سے کپڑے منگواتا ہے، کوئی دھاگا ناپتا ہے، کوئی بال منگواتا ہے، جو شخص ایسا عمل کرے سمجھو وہ جادوگر۔ کوئی آپ کو کاغذ دیتا ہے، اس میں خانے بنے ہوئے اور خانوں میں ارقام نمبر لکھے ہوئے، 4, 6, 8, 10, 9، جادوگر ہے۔ اس لیے رقیہ خود کرو تاکہ ایسے لوگوں کی چنگل سے بچ سکو، رقیہ۔ تو ان شرائط کے ساتھ درست ہے، شرعی اوراد ہو یا پھر عربی عبارت ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے شفا کا سوال ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس دم سے امید اور توقع کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے حصول ہے شفا کی، کہ شفا اللہ دے گا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ شفا دے گا۔ تو اگر یہ شرائط متحقق ہیں تو دم کرانا شرعاً درست اور جائز۔ اور جہاں تک تمائم کا تعلق ہے، یہ منکے وغیرہ، خرزات وغیرہ یا پھر تعویذ وغیرہ، تو منکے اگر منکوں کے ساتھ آپ کا جو توقع اور امید کہ منکے لٹکانے سے شفا ملے گی، یہ باطل ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور جہاں تک تعویذ ہے تو تعویذ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ تعویذ کی کم از کم برائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تعویذ نہیں کیا، صحابہ بیمار ہوتے تھے، خود بیمار ہوتے تھے، پیارے پیغمبر نے کبھی نہ تعویذ لکھا نہ لکھوایا، نہ صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ صرف مسند احمد میں ایک عمل عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ملتا ہے کہ وہ نظر بد کا جو ذکر ہے، شرعی ذکر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، بڑے بچوں کو یاد کرواتے تھے، اور چھوٹے بچے جو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کو کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اگر اس سے مراد تعویذ ہے، اول تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق بذات خود ثقہ ہے مگر مدلس ہے، اس کا انانا قابل قبول نہیں۔ اور اس سند میں اپنے شیخ عمر بن شعیب سے یہ عن سے روایت کر رہے ہیں، تو تدریس کی بنا پر یہ حدیث منقطع شمار ہوگی اور قابل قبول نہیں۔ لیکن برسبیل صحت کچھ علماء نے اس کا اچھا معنی بیان کیا کہ بچوں کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ یہ چھوٹے بچے چلتے پھرتے کھیلتے کودتے اس کو یاد کر لیں، رٹ لیں، دیکھ دیکھ کر یاد کر لیں، جب مقصد پورا ہو گیا پھر اتار لیتے تھے۔ تو مقصد بطور تعویذ نہیں تھا، بلکہ مقصد برائے حفظ تھا، برائے تعلیم تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن اولاً یہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے یہ تعویذ ثابت نہیں ہوتا۔ سلف صالحین میں گو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ جواز کے قائل تھے، لیکن صحیح قول جو نصوص کے مطابق وہ یہی ہے کہ تعویذ اور خرزات اور منکے تمائم ان سب کو لٹکانا ناجائز ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں۔ دوسرا، یہ توکل علی الغیر، غیر اللہ پر توکل ہے۔ آپ ان منکوں سے اور کاغذ کے ٹکڑے سے آپ شفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ شفا اور خیر کی طلب اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور دفع شر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ جی، تو یہ حدیث فی الصحیح، مراد صحیح ہیں، بخاری مسلم ہیں، اور راوی اس کے ابو بشیر الانصاری ہیں، جن کا نام قیس بن عبید تھا، یہ جنگ خندق میں موجود تھے، اور یہ بھی طویل العمر صحابی تھے، ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، سفر کا تعین نہیں ہے کون سا سفر تھا، سفر کی تعین نہیں ہے۔ فرسل رسولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ایک اعلان کرنے کے لیے، نمائندہ کا نام بعض روایتوں میں زید ابن حارثہ تھا۔ اعلان کیا تھا؟ لا یبقین فی رقبت بعیر قلادت من وتر او قلادت الا قطعت، کہ اونٹوں کے گلوں میں، اونٹوں کی گردنوں میں وتر کا قلادہ باقی نہ رہے، کاٹ دیا جائے۔ جن جن لوگوں کے اونٹوں کے گلوں میں قلادہ ہے وہ اس کو کاٹ دیں۔ یہ جو حدیث ہے نا، قلادت من وتر او قلادہ، راوی کو شک ہے کہ قلادہ کہا یا قلادت من وتر کہا۔ قلادہ تم وطرن ہو تو وطر کا قلادہ، وطر کیا ہے؟ یہ کمان کی ڈوری، جو کمان، تیر کمان، کمان کی ڈوری یا کمان کی جو تندی ہے وہ وطر کہلاتی ہے، اور مشرکین مکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کمان کی ڈوری جو ہے اس کا قلادہ بنا کر اگر اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا جائے, باندھ دیا جائے, تو اونٹ کو بیماری نہیں لگتی اور نظر بد سے وہ محفوظ رہتا ہے. یہ بھی تعلق الا غیر اللہ ہے, اعتماد الا غیر اللہ ہے. لہذا اللہ کے پیغمبر نے اس کی نفی فرمائی, اس کا انکار فرمایا اور کاٹنے کا حکم دیا. اور عام قلادہ بھی حدیث میں دونوں باتیں مذکور ہیں, تو نفع سے خالی نہیں ہے. اگر عام قلادہ بھی اس نیت سے پہنایا جائے کہ نظر بد سے بچ جائے, بعض لوگ کالے رنگ کے دھاگے کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک نسخہ شافیہ قرار دیتے ہیں, حالانکہ بالکل یہ تعلق اللہ غیر اللہ ہے, تعلق بغیر اللہ ہے. غیر اللہ سے شفا کی توقع جو کہ شرک ہے. ہاں, قلادہ اگر اس لیے باندھا جائے اونٹ کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے تاکہ اس کو کھینچا جا سکے, چلایا جا سکے, ہانکا جا سکے, تو یہ ایک مصلحت ہے. لیکن اگر اس لیے باندھا جائے کہ یہ مرض سے محفوظ رہے, بیماری سے محفوظ رہے, تو پھر یہ تعلق بغیر اللہ ہے حصول شفا کے لیے, جو کہ شرک ہوگا. جی.
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک.
ہاں, اس حدیث میں, یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور سنن ابی داؤد کی بھی حدیث ہے, جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا, میں نے خود سنا کہ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک, تین چیزیں, رقا, تمائم اور تیولا, یہ شرک ہے. رقا وہی دم, دم کب؟ جب شرک کیا ہو, مطلق نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اعرضوا علی رقا کو, اپنے دم مجھ پر پیش کرو. صحابہ دم کرتے تھے, مجھ پر پیش کرو. آگے فرمایا کہ لا باس بالرقا ما لم تكن شرکا, اس وقت تک دم میں کوئی حرج نہیں جب تک وہ شرک سے خالی ہے. اگر دم میں شرکی الفاظ ہوں گے تو پھر وہ شرک ہے اور کرنے والا مشرک ہے اور کرانے والا بھی مشرک ہے. اگر شرکی الفاظ, کچھ لوگ دم کرتے ہیں اس میں اصحاب کہف کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں, اصحاب کہف کے کتے کا واسطہ دیتے ہیں دم کرتے ہوئے, تعویذ لکھتے ہیں. ایک انسان کہاں تک گر چکا ہے کہ کتوں کو مشکل کشا مانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دم شرک ہے, شرکیہ دم. اگر دم شرک سے پاک ہے تو وہ ثابت ہے ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی. اسی طرح تمائم, تمیمہ کی جمع, وہی خرزات, منکے وغیرہ یا تعویذ وغیرہ جو ہم نے وعدے کر دیا. اور تیوالا, تیوالا یہ ایک مخصوص تعویذ ہے جو محبت کے لیے دیا جاتا ہے, یعنی شوہر کے دل میں اس کی بیوی کی محبت پیدا ہو جائے یا بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا ہو جائے. اگر شوہر بیوی سے دور رہتا ہے, کھچا کھچا رہتا ہے, تو یہ ایک تعویذ چلتا تھا محبت کو پیدا کرنے کے لیے, تیوالا. یہ ایک مخصوص, اس میں ذکر اللہ نہیں, یہ ایک مخصوص چیز تھی تیوالا جو لٹکائی اور بنائی جاتی تھی, اور اس سے محبت کا جلب حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو بھی شرک قرار دیا. یہ بھی تعلق بغیر اللہ ہے اور اعتماد اللہ غیر اللہ ہے. یہ بات ابن مسعود نے کب کہی تھی, اس کے پیچھے قصہ ہے. ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی تھی, آپ باہر سے آئے, اپنی بیوی کے گلے میں وتر دیکھا, دھاگا دیکھا, فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مجھے تکلیف ہے, اس سے میں نے یہ پہنا ہے تاکہ مجھے تکلیف سے شفا مل جائے. اس کو آپ نے کاٹا اور کاٹ کر پھینکا. فرمایا کہ ان آل عبداللہ اغنیاء من الشرک, عبداللہ کی آل, عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے, یہ عمل شرک ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ ایک دور تھا میری آنکھ میں درد تھی, تو ایک یہودی کے پاس میں جایا کرتی تھی, وہ ایک دم کرتا تھا تو مجھے سکون مل جاتا تھا, تو شفا تو ہے اس میں. اب دیکھیں عقیدے کا استحکام کتنا مستحکم عقیدہ. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, جب تم اس سے دم کرواتی تھی تو شیطان اس کو پرسکون کر دیتا تھا, اور جب تم وہاں سے آ جاتی تو شیطان اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا تھا تاکہ تکلیف ہو. یعنی شیطان اور انسان, یہ انسان بھی شیطان ہے, ان کی ملی بھگت جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. ایسے بندے جو بیٹھے ہوئے درگاہیں سجا کر اپنے ڈیرے سجا کر ان کے شیطانوں سے عقد ہوتے ہیں, اس کی علامتیں ہوتی ہیں, ان علامتوں کو استعمال کر کے وہ ان کو لاتے ہیں, حاضر کرتے ہیں اور ساتھ مل کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کرتے ہیں, ترکیبیں کرتے ہیں, اور پھر ایسے لوگ بعض اوقات ان کو شفا دے دیتے ہیں تاکہ ان کی عقیدے اور مضبوط ہو جائیں ان تعویذوں پر اور ان منکوں پر. تو اس کی بالکل بےخونی کر دی گئی کہ رخا ہو, شرکیہ, تمائم ہو, تیوالا, یہ سب کا سب شرک ہے, اور ان کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی ہے, یہ تعلق بغیر اللہ ہے, اور غیر اللہ سے شفا کی طلب ہے جو کہ شرک ہے. جی.
وعن عبد اللہ بن حکیم مرفوعا من تعلق شیئا وکل الیہ.
عبداللہ بن حکیم یہ ابو محمد ان کی کنیت ہے اور یہ کوفہ کے ہیں. یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی, ان کا سمع اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں, اس لیے حدیث منقطع ہے. مگر اس کی ایک سند صاحب تحصیر نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک شاہد موجود ہے, گو یہ منقطع ہے مگر اس کا شاہد موجود ہے. اور حدیث کیا ہے؟ من تعلق شیئن وکل الیہ, کہ جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کوئی تمیمہ ہو, بطر ہو, قلادہ ہو, منکا ہو, قرض ہو, موتی ہو, لٹکائے حصول شفا کے لیے, دفع شر کے لیے, تو وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے شرک ہونے کی, کیونکہ یہ توکل علی غیر اللہ ہے. توحید توکل علی اللہ کا نام ہے, اور غیر اللہ پر توکل کرنا شرک ہے. تو جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا. تو یہ ایک توجیہ ہے تمیمہ کے شرک ہونے کی. چلے اگر یہ حدیث ضعیف ہے, منقطع ہے اس کی سند, تو ہم نے عرض کیا کہ تمیمہ کا کم از کم حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جی.
التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
ہاں, شیخ نے خود وضاحت کی ہے کہ تمائم کیا ہے. کوئی بھی شے یعلق على الاولاد, جو بچوں پر لٹکائی جاتی تھی, من العین, نظر بس سے بچانے کے لیے, تو بچوں کو نظر بس سے بچانے کے لیے ان پر یہ چیز لٹکائی جاتی تھی, خواہ وہ کچھ بھی ہو, وہ دھاگا ہو, وہ تمیمہ ہو, یا وہ جو ہے منکا ہو, موتی ہو, تو یہ تمائم ہے. لیکن اذا کان المعلق من القرآن, لیکن جو لٹکائی جانے والی چیز ہے اگر وہ قرآن سے ہو, یعنی تعویذ جو باندھا جا رہا ہے, لٹکایا جا رہا ہے, اس میں اگر قرآنی آیتیں لکھی ہوں یا صورتیں لکھی ہوں, فرخص فی بعض السلف, بعض سلف نے اس کی اجازت دی ہے, وہ بعضہم لم یرخص فی ہے, لیکن بعض علماء سلف نے اس کی رخصت اور اجازت نہیں دی, اور یہ قول زیادہ معتبر ہے. یعنی جو اس کے جواز کی نفی کرتے ہیں ان کا قول زیادہ معتبر ہے, نصوص سے اقرب اور ملتا ہے, اور جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے ان کے پاس کوئی اساس نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کی سنت سے یہ ثابت ہے ہی نہیں. اور نفی کرنے والوں میں نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام تلامذہ ہیں, ان کے تمام اصحاب ہیں جو اس کو ناجائز قرار دیتے تھے. والرقاء. جی.
والرقاء هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
الرقاء جو عزائم, یہ دم وغیرہ, اس کی ہم نے بات کر دی کہ اس کی رخصت ہے, لیکن چند شرائط کے ساتھ, جو بھی آپ نے سنی تو رقیہ درست ہے, لیکن اگر ان شرائط سے یہ خالی ہوگا پھر یہ شرک ہوگا. اگر شرکیہ دم ہو, یا دم عربی میں نہ ہو, اردو میں ہو, یا کسی اور زبان میں ہو, یہ ایسی زبان جو ناقابل فہم ہو, ایسے کلمات جو ناقابل فہم ہو, پھر وہ سحر بھی ہوگا اور شرک بھی ہوگا. اور اگر عربی میں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یا وہ قرآنی آیات ہیں, احادیث کی اذکار ہیں, تو پھر وہ درست اور جائز ہے. اس کا جواز نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے. فقد رخص فی رسول اللہ علیہ وسلم من العین والحمۃ، رسول اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے اور زہریلے جانور کے کاٹے سے دم کی اجازت دی ہے، لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ دم تو ہر مرض سے جائز ہے، مگر ان دو امراض میں دم زیادہ مجرب، زیادہ نافع اور جلدی شفا دینے والا ہے، ویسے ہر مرض کے لیے دم جو ہے وہ درست اور جائز ہے. جی
والتیولہ شیء یصنعونہ یزعمون انہ یحبب المرأة الی زوجہا والرجل الی امرأتہ.
یہ تیولہ ایک چیز ہے جو لوگ بناتے تھے، ان کا زعم یہ تھا کہ انہ یحب المرأة الی زوجہا، کہ یہ عورت کو اس کے شوہر کا محبوب بنائے گا اور شوہر کے دل میں عورت کی محبت پیدا کرے گا اور عورت کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کرے گا. تو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک چیز تیار کی جاتی تھی. تو یہ بھی تعلق بغیر اللہ اور اعتماد علی غیر اللہ ہے اور یہ شرک ہے. جی
وروا احمد عن روائفع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا روائفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس
فأخبر الناس
فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
یہ حدیث مسند احمد کی، یہ روافع نامی صحابی سے مروی ہے. روافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انصاری تھے، ان کے والد کا نام ثابت تھا، روافع بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ مصر میں فوت ہوئے اور مصر کے گورنر تھے جب یہ فوت ہوئے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا یا روافع لعل الحیاۃ ستطول بک، کہ شاید تمہاری زندگی لمبی ہو، تمہاری زندگی شاید لمبی ہو. اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کے اعلام نبوت میں سے ہے، روافع کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی. اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد تقریباً 46 سال زندہ رہے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے اعلام نبوت میں سے. فاخبر الناس، تم مستقل لوگوں کو خبر دیتے رہنا، یعنی تمہاری جو لمبی زندگی ہوگی لوگوں کو خبر دیتے رہنا، بتاتے رہنا. من عقد لحیته او تقلد وترا او استنجى برجیع دابۃ او عظم فان محمدا بریء منه، کہ جو شخص اپنی داڑھی کو بٹ دے، داڑھی کو بٹ دے، اس میں گرہیں لگائے، او تقلد وترا، یا وتر وہ جو تانت ہے جو کمان کی تندی ہے اسے لٹکائے، اسے باندھے، اب استنجا برجین برجی دابا او عظمن، یا استنجا کرے جانور کی ہڈی یا اس کے گوبر سے، فإن محمدا بری منه، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. تو یہاں پر چند چیزوں کا ذکر ہے. ایک داڑھی کو بٹ دینا، یہ داڑھی کو بٹ دینا یہ اس میں تشبہ بالاغیار، ان بعض لوگ داڑھی کو بٹ دیا کرتے تھے، ایک خاص ان کا طریقہ تھا اور اس میں ان کا کبر مقصود تھا، اظہار کبر. اور ایک قوم جس میں نسوانی جذبات زیادہ ہوتے تھے وہ داڑھی کو بٹ دے کر اس کو چھوٹا کر کے اور بالوں کو گنگریالا بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان میں نسوانی جذبات زیادہ ہوتے تھے. اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم از کم یہ تشبہ بالغیر ہے اور تشبہ بالاغیار ہے اور دین نے اسے روکا ہے. اور بعض احادیث میں نماز کی حالت میں داڑھی کو بٹ دینا یا کپڑے کو فولڈ کرنا اور اس کو لپیٹنا، اس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. امام نسائی نے ایک باب قائم کیا، اس میں نماز کے علاوہ بھی بالوں کو، خواب و سر کے ہوں یا داڑھی کے ہوں، یا کپڑے کو بل دینے سے منع کیا ہے. تو عام حالات میں بھی کپڑے کو فولڈ کرنا منع ہے، اور عام حالات میں بھی بالوں کو بل دینا اور داڑھی کو بل دینا ناجائز ہے، اور نماز میں خاص طور پر. او تقلد بطر، یا وہ بطر لٹکائے، بطر وہی تانت ہے اور وہی کمان کا دھاگا، اس کو لٹکا لے اصول شفا کے لیے، دفع مرض کے لیے، دفع شر کے لیے. تو فرمایا کہ اس سے بھی اللہ کے پیغمبر بری ہیں. اب استنجا برجی دابت او عظم، یا استنجا کرے جانور کی ہڈی یا جانور کے گوبر سے، رجی گوبر اور عظم ہڈی، تو اس سے بھی اللہ کے پیغمبر بری ہیں. اس میں کیا توجیہ ہے؟ حدیثوں میں اس کی دو علتیں وارد ہیں. ایک یہ کہ فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَإِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ گوبر اور ہڈی تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. جب جانور گوبر کرتا ہے، اللہ تعالی اس گوبر کو دوبارہ جانور کے چارے کی شکل دے دیتا ہے جنوں کے لیے, اور جب گوشت کھا کے ہڈی آپ پھینک دیں اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اللہ اس ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے جنوں کے لیے. تو اس طرح آپ جنوں کی خوراک کو فاسد کریں گے. دوسری علت ایک حدیث میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِرَانَ, یہ علت صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ یہ دو چیزیں تمہیں پاک نہیں کر سکیں گی. بھی ہڈی میں چوسنے کی صلاحیت نہیں تو اس سے استنجا کیسے جائز ہوگا, اور گوبر خود ناپاک, ناپاک چیز پاک کیسے کرے گی؟ تو اس میں تطہیر کی صلاحیت نہیں. دونوں علتیں چونکہ منصوص ہیں اور شریعت سے وارد ہیں لہذا دونوں معتبر ہیں. تو یہاں باپ سے تعلق جس چیز کا ہے وہ یہ ہے, او تقلد وطرن, کہ جو دفع شر کے لیے دھاگا اپنے گلے میں لٹکائے گا, اپنے بازوں سے باندھے گا, اس کا یہ عمل شرک ہے, کیونکہ یہ تعلق بغیر اللہ اور اعتماد علی غیر اللہ ہے. جی.
وعن سعید بن جبیر قال من قطع تمیمة من انسان کان کعدل رقبہ رواہ وقیع.
سعید بن جبیر عظیم تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کے تعویذ کو کاٹ دے, کوئی دھاگا باندھا ہو, منکا باندھا ہو, یا کوئی کڑا باندھا ہو, اس کو اتار دے, کاٹ دے, کانک عدل رقب, اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. سعید بن جبیر بڑے ثقہ اور معتبر تابعی تھے, بڑے امام تھے, اپنی رائے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے. ہمیں انشاءاللہ اچھا گمان ہے کہ یہ بات ضرور منصوص ہوگی اور یہ اجر ضرور متحقق ہوگا کہ جو شخص کسی کے تعویذ کو کاٹ دے, دھاگے کو کاٹ دے, جو اس نے باندھا ہو ان مقاصد کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر دے گا. اور غلام کو آزاد کرنا بڑا اس کا اجر ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, من اعتق نسمۃ فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار, کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے خارج کر دے گا اور جہنم سے نکال دے گا. جی.
وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ.
وَلَهُ, یہ ضمیر وقی کی طرف لوٹ رہی ہے. امام وقی رحمہ اللہ نے سعید کے قول کو روایت کیا ہے اور اس قول کو بھی روایت کی ہے. وقی بن جراح یہ بہت بڑے فقی تھے اور امام اور محدث تھے, ان کا تعلق کوفہ سے تھا اور امام احمد بن حنبل کے مشائخ میں سے, امام شافعی کے ساتھیوں میں سے, امام شافعی کے اصحاب میں سے, اور فائدے سے خالی نہ ہوگا. امام شافعی کے ایک دو شعر آپ کو سنا دیں. انہوں نے وقی سے ایک بات کا اظہار کیا تھا اور اس کو دو شعروں میں ذکر کیا. شکو خصوصاً طلاب, خاص طور پہ میرے لیے, ایک طالب علم کے لیے یہ شعر انتہائی نافع ہیں. شکو تو الی وقیع سوء حفظ فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ عاصی. میں نے اپنے شیخ وقی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ حافظہ کمزور ہے, تو میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو, معصیتیں چھوڑ دو. واخبرنی, مجھے خبر دی, رہنمائی کی, بان العلم نور, کہ کتاب و سنت کا علم اللہ کا نور ہے, ونور اللہ لا یعطاہ عاصی, اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو حاصل نہیں ہوتا. تو مجھ جیسے طالب علم کے لیے یہ نصیحت مشعل راہ ہے کہ علم کے راستے میں, کتاب و سنت کے راستے میں یقیناً معصیت کو چھوڑنا پڑے گا. ایک دل ہمارے پاس ہے, دو دل نہیں ہے, یہ ایک دل ایک چیز کا مرکز ہو سکتا ہے. یا اس میں اللہ کے نور کو سما دو, علم کو داخل کر دو, اور یا پھر گناہوں سے محبت کو داخل کر دو, دو متضاد چیزیں اس میں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی, یہاں یہ قول ابراہیم نخعی کا ہے, یہ بھی بڑے تابعی تھے اور صحابہ کے شاگرد تھے, ان کا تعلق بھی کوفہ سے ہے. ابراہیم یزید ان کا نام ہے اور کبار فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے. سن 96 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی بھی ایک بات بڑی کارآمد کہ کس طرح سلف صالحین مخلص تھے. رات کو یہ قیام کرتے تھے اور قیام میں رویا کرتے تھے, تہجد میں بہت روتے تھے, بکا رویا کرتے تھے, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو اپنے چہرے کو مل بل کے دھویا کرتے تھے تاکہ رونے کے آثار کو مٹا دوں, مسجد میں جاؤں گا لوگ دیکھیں گے اور آنکھوں سے رونا پہچان لیں گے, ریاکاری نہ بن جائے, اخلاص پر حملہ نہ ہو جائے. تو اچھی طرح چہرے کو دھو کر, آنکھوں کو مل بل کے صاف کر کے, رونے کے نشانات کو مٹا کر مسجد میں آتے تھے. یہ سلف صالحین کتنے مخلص اور کس قدر اپنے اخلاص کی حفاظت کرتے تھے. ہم جیسے طلاب علم کے لیے بھی اخلاص ایک بڑا سرمایہ ہے, اور قیام اللیل بھی, قیام اللیل بھی. یزید ابن رومان چوٹی کے محدث, بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں. ایک وقت آیا کہ نابینا ہو گئے. ان کا ایک شاگرد ان کو ایک عرصے بعد ملا, دیکھا کہ شیخ نابینا ہو چکے. پوچھا کہ ما فعلت العینان الجمیلتان, یا شیخ یہ خوبصورت آنکھیں کہاں گئیں؟ فرمایا کہ ذہب بهما بکاء اللیل بکاء الاسحار, سحری کے وقت کے رونے نے آنکھوں کو ختم کر دیا, آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا. تو یہ دعب الصالحین, اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ابن نخی فرماتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن, کہ سلف صالحین یا خاص طور پہ اصحاب عبداللہ بن مسعود تمام تعویذوں کو مکروہ جانتے تھے, اور سلف کی اصطلاح میں مکروہ حرام کے معنی میں حرام قرار دیتے تھے تمام تعویذوں کو, من القرآن خب و قرآنی آیات سے ہوں, بغیر القرآن یا غیر قرآن سے ہوں, تمام تعویذوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے. ابراہیم نخی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے سلف کی طرف یا خاص طور پہ اصحاب عبداللہ کی طرف بن مسعود منسوب کیا ہے. تو گویا ایک کثیر جماعت تعویذ کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے, اور اس کی اسباب ہم نے پڑھ لیے, اس کے عدل ہم نے پڑھ لیے, جو عبداللہ بن اکیم کی روایت سے کہ یہ توکل علی غیر اللہ من تعلق شیئا فقد وکل علیہ, کہ کوئی شخص کوئی بھی چیز اٹھا لے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اور یہ توحید کی منافی ہے اور توحید کے تقاضوں کی منافی, جبکہ خالص توحید توکل علی اللہ اعتماد علی اللہ دفع شر میں اور جلب خیر میں ضروری ہے کہ اللہ ہی پر توکل ہو, اسی پر اعتماد ہو. من یتوکل علی اللہ فهو حسبه, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ خود کافی ہو جاتا ہے, سب سے بڑا صلہ ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ توکل کا صلہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ پر توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں. یہ نوید صرف توکل کے لیے, اتنا عظیم توحید کا شعبہ, اور یہ سارے امور توکل کے خلاف ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما, وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. یہ باب ہے کہ جو شخص کسی درخت یا پتھر کو بابرکت سمجھے اور اس سے برکت اخذ کرنے کی کوشش کرے, جیسے اس کو چھونا یا اسے اپنے سینے سے لگانا, اس قسم کا عقیدہ اگر کار فرما ہے, تو ایسے شخص کا کیا حکم؟ اور صرف پتھر یا درخت ہی نہیں، ونحوہما، اس جیسی کوئی بھی چیز ہو، جیسے کوئی ستون ہو، کوئی قبر ہو، کوئی قبا ہو، تو ان سے برکت اخذ کی جا سکتی ہے، یا ان میں برکت کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا قصد کرنا، ان کو چھونا، کیا اس کا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شرک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں ایسا کوئی عمل یا برکت کے تعلق سے کوئی عقیدہ موجود نہ تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، نبی علیہ السلام کے گھر تھے، آپ کے کمرے تھے، کبھی کسی صحابی نے ان کمروں کو چھوا ہو یا ان سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھا ہو. پھر صحابہ کرام کے دور میں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک تھی، اور کبھی صحابہ نے آپ کی قبر کو چھوا ہو یا اس کی تربت کو چھونے کی کوشش کی ہو، ایسا کوئی عمل صحابہ کی سیرتوں سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے نہ ثابت ہے اور نہ حاصل ہے. اور یہ کسی غیر سے برکت کا حصول اور یہ عقیدہ شرک ہے، کیونکہ یہ غیر سے جلب خیر کا عقیدہ ہے، کسی پتھر سے، کسی درخت سے خیر حاصل کرنے کا عقیدہ ہے. حالانکہ خیر دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں درخت بابرکت ہے، فلاں پتھر بابرکت ہے، یا فلاں قبر بابرکت ہے، اور اس کو چھونے سے برکت حاصل ہوگی یا اس کی زیارت سے برکت حاصل ہوگی، تو یہ تمام عقائد شرک ہوں گے، کیونکہ ہر خیر اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیت اللہ تک کو، یعنی صرف حجر اسود یا رکن یمانی، انہیں چھونا ثابت. کیوں؟ انہیں ہم کیوں چھوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے. اس چھونے میں در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے امر کی تعظیم ہے. جیسے کل آپ نے سنا امیر عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہیں کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تم ایک پتھر ہو اور کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں. بوسا کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مسند احمد کی حدیث غالباً میں نے عرض کی تھی کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور ان کے مرافق، ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما. انہوں نے محسوس کیا کہ امیر معاویہ دوران طواف بیت اللہ کے ہر کونے کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا کر رہے؟ جواب دیا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ ہے، اس کی تو ہر اینٹ کو چھونا چاہیے. تو جناب عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ کہ تفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حول هذا البيت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان دو کونوں کے، حجر اسود اور رکن یمانی، دونوں یمانی رکن ہیں، یمانی کونے ہیں، کیونکہ دونوں کا رخ یمن کی طرف ہے، دوسرے دونوں کونے شامی ہیں کیونکہ ان کا رخ شام کی طرف ہے، تو نبی علیہ السلام کو ان دو کے علاوہ کسی شے کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. بیت اللہ ہے، آج آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم، پہلے وہ کھلا ہوتا تھا اور لوگ اس کو چھوتے تھے، پھر اس پر ایک دیوار سی بنا دی گئی، اوپر سے اوپن تھا، تو لوگ اپنی حاجتوں کی پرچیاں اس میں ڈالتے تھے اور اس عمارت کو، دیواروں کو چھوتے تھے. اب ان لوگوں کی خاطر پورا بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پرچیاں ڈالنے کا امکان نہ رہے، مگر پھر بھی طواف اس کے رش میں بھیڑ میں اور مردوں عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چھو کر جائیں. اللہ کے گھر میں آئے ہیں ایک کثیر رقم خرچ کر کے اور بیت اللہ کا طواف کرنے جو عین توحید ہے, اور طواف کے دوران ہی اپنے اجر کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو پلاسٹک کی یہ عمارت ہے اس کو چھوتے ہیں تبرک کے لیے, حصول برکت کے لیے. تو اس کا کیا معنی ہوا؟ غیر اللہ سے برکت اور خیر کے حصول کی امید. خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو ہم جو بیت اللہ کو یا حجر اسود کو یا رکن یمانی کو چھوتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے, یا اللہ اور اس کے رسول کے امر کی تعظیم ہے. خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالی جو فیصلہ فرمائے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. آج لوگوں نے اس راستے کو بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے, اور اکثر یہ نشانیاں ہمارے ہندوستان پاکستان میں, کسی کے پاس نبی علیہ السلام کی پگڑی ہے وہ اس کا دیدار کرواتا ہے, اور کسی کے پاس موئے مبارک نبی علیہ السلام کا بال ہے اور وہ کبھی کہیں پہنچتا ہے کبھی کہیں پہنچتا ہے. پھر اس بستی میں اعلان ہوتا ہے کہ آج موئے مبارک کی زیارت ہوگی, اور لوگ زیارت بھی کرتے ہیں نذرانے بھی دیتے ہیں. تو ایک کاروبار شروع کیا ہوا. ویسا ایک شخص ہمارے علاقے میں بھی آ گیا, میں بھی گیا اور اس سے کہا کہ میں زیارت کرتا ہوں لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, تو پہلے میں چیک کروں گا اس بال کا سایہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. وہ گھبرا گیا, اس پتا تھا جھوٹا بال ہے. اگر سچا بال بھی ہوتا آپ کا پھر بھی سایہ تھا آپ کا. تو وہ آئیں بائیں کر کے وہاں سے اس نے جائے فرار اختیار کی اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو. تو اس طرح ان لوگوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ شرک کی ترویج ہے. خیر ہو یا شر ہو اللہ کے امر سے آتی ہے, اور کوئی چیز کسی کے لیے برکت کا ذریعہ نہیں بنتی. یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کے فیصلے ہیں. ہمیں اس تعلق سے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخرى, کیا تم نے دیکھا لات کو منات کو اور عزی کو؟ یہ استفسار مشرکین سے کہ اب تک بتاؤ انہوں نے تمہیں کیا نفع دیا. تمہارے یہ معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو, جن کا توسل اختیار کرتے ہو, تو اب تک انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب عورتوں کے تعلق سے وحی آئی, ان کے امتحان کے تعلق سے, ان کی بیعت کے تعلق سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع کیا. اس میں ہند بھی تھی, ابو سفیان کی بیوی. جب نبی علیہ السلام نے آیتیں پڑھیں بیعت والی, تو پہلا حکم کیا؟ لا یشرکن باللہ, شرک نہیں کرنا, کسی کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا. تو ہند نے کہا کہ ہم نے بڑا پکار کے دیکھ لیا, آج تک انہوں نے ہمارا کوئی بھلا نہیں کیا اور ہماری کوئی مشکل انہوں نے حل نہیں کی. ان کو ہم پوری طرح آزما چکے ہیں, ہم بھلا انہیں کیوں پکاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال, یہ استفسار کہ بتاؤ انہوں نے کیا تمہارا فائدہ کیا ہے یا کون سا نقصان تمہارا ٹالا ہے؟ تو یہ لات اور منات اور عزی کیا ہیں؟ یہ مشرکین کے معبود تھے جن کو پکارتے بھی تھے توسل کے لیے, اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے اپنے عقیدہ کے مطابق. لات یہ دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے, لات تخفیف کے ساتھ اور لات تشدید کے ساتھ. اگر تخفیف کے ساتھ ہو تو لات ایک صخر تھا, ایک ستون یا چٹان سمجھ لیجئے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے, اور ان لوگوں نے اس پر ایک قبہ تعمیر کر لیا تھا. اس پر باقاعدہ کعبۃ اللہ کی طرح غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا اور اس کا صحن بھی تھا, اور لوگ وہاں آتے, خاص طور پہ ثقفی اہل طائف اس کی عبادت کرتے تھے, طواف کرتے تھے, ان کو چھوتے تھے اس عمارت کو حصول برکت کے لیے. اور اگر لات ہو تشدید کے ساتھ تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق
یہ ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور صالح تھا اور حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، بلکہ اس کی شہرت تھی کہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ اسی چٹان کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے وہیں اس کو دفن کر دیا، بلکہ بعض کا عقیدہ تھا کہ وہ اسی چٹان میں داخل ہو گیا، مرا نہیں، چٹان میں داخل ہو کر موجود ہے، تو لوگ اس کو چھوتے اور اس سے برکت حاصل کرتے، طواف کرتے، پکارتے۔ یہ لات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس بت کو توڑنے کے لیے فتح مکہ کے بعد، اور وہ جا کر اس کو توڑ کر آ گئے تھے۔ تو اس کا معنی اگر ہم کسی قبے کو یا کسی بھی شے کو بابرکت سمجھیں اور اس کو چھونے کی کوشش کریں حصول برکت کے لیے، تو یہ عمل کس کے مشابہ ہوگا؟ مشرکین کے۔ وہ لات کو، اس کے قبہ کو چھوتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ پھر کیا فرق ہوگا آج کے کلمہ گو لوگوں میں اور اس دور کے مشرکین میں؟ اسی طرح منات، بلکہ لات نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الہ سے ماخوذ ہے، بلکہ بعض کہتے تھے کہ الہ مذکر ہے اور لات اس کی مؤنث ہے۔ اس قدر ظلم اور زیادتی۔ تو باہر کیف یہ ایک چٹان تھی یا کوئی شخص تھا جس کو چھونا ان کا معمول تھا حصول برکت کے لیے۔ تو آج اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو یہ تشبہ ہوگا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ منات بھی ایک درخت تھا، ایک درخت تھا جس سے ان کا عقیدہ تھا حصول برکت کا۔ اس درخت پر بھی قبہ تعمیر تھا، اس پر بھی غلاف تھا۔ یہ عزہ ایک درخت تھا، لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور مشرکین مکہ خاص طور پر۔ سفیان نے جنگ احد میں کہا تھا لنا عزہ ولا عزہ لکم، ہمارے لیے عزہ ہے اور تمہارا کوئی عزہ نہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے ماخوذ اور مشتق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے اللہ رب العزت اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے جو سہارا ہو اور خیر عطا کرنے والا ہو اور مشکلات کو دور کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو بھی توڑنے کا حکم دیا، اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل پر مامور ہوئے اور وہ اس کو توڑ کر آ گئے۔ منات بقول ان کے یہ اللہ تعالیٰ کے نام منان سے ماخوذ ہے، اور یہ بھی ایک چٹان تھی جس کا لوگ احترام کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے چھوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی جناب علی کو بھیجا کہ اس کو توڑ کر آ جاؤ، اور وہ گیا اور اس کو توڑ کر آ گئے فتح مکہ کے بعد۔ تو الغرض یہ تینوں کیا تھے؟ یہ تینوں ان کے تراشے ہوئے معبود تھے، اور اس سے ان کا حصول برکت کا عقیدہ تھا۔ تو آج اگر ہم کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تشبہ ہوگا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور یہ شرک ہوگا جو کہ ناقابل معافی ہے۔ لہذا اس عمل کا اچھی طرح فہم ہونا چاہیے، اور اپنے عقیدے کو، عمل کو اس قسم کی گندگی سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ جی۔
عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي۔
جامع ترمذی کی حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے،
ابو واقد نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کا نام حارث بن عوف تھا اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 85 سال ان کی عمر تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے حنین کی طرف۔ حنین ایک وادی ہے جہاں حوازن قبیلہ آباد تھا، اور یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان، بعض روایتوں میں مکہ سفر مکہ کا ذکر ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں واقعے ایک ہی سفر میں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے مکہ تشریف لے گئے اور فتح مکہ کے بعد آپ حنین آئے تھے، یہ دونوں قصے ایک ہی سفر میں، تو اس کو سفر مکہ کہہ لیجئے، سفر حنین کہہ لیجئے، کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ جب آپ مکہ داخل ہوئے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جب مکہ فتح کیا تو مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو تعداد 12,000 ہوگی۔ اب ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آپ حنین کی طرف نکلے، کیونکہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل حنین یا اہل حوازن وہ کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا یا تکلیف پہنچانے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی سرکوبی ہونی چاہیے، چنانچہ آپ مکہ سے بجائے مدینہ جانے کے حنین تشریف لے گئے۔ جب مکہ سے نکلے اور قصد حنین کا تھا تو ابو واقد فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہمارا کفر کا زمانہ قریب تھا، یعنی ابھی ابھی ہم نے اسلام قبول کیا تھا، تو کفر کا زمانہ قریب تھا ہمارا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جب ہم نکلے اس طرف وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، مشرقین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس آ کر وہ ٹھہرتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اور برکت کے حصول کے لیے اس درخت سے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، تاکہ کم از کم ہماری جو جنگ و جدال کی مہمیں ہیں وہ کامیاب ہوں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہمارا اسلحہ اس درخت سے لٹکے گا تو ہم جنگ میں فاتح بن کر لوٹیں گے، یہ ان کا عقیدہ اس درخت کے بارے میں تھا۔ تو اس کے پاس وہ ٹھہرتے بھی، وَيَنُوتُونَ بِأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی اس کے سر لٹکایا کرتے تھے۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات، ذات انوات، انوات میں بھی لٹکانے کا معنی، ینوتون لٹکانے کا معنی، ایسا درخت جس کے ساتھ کوئی چیز معلق کی جائے، اب وہ اسلحہ ہو یا کپڑا ہو، دھاگا ہو، کچھ بھی ہو، ذات انوات اس کا نام تھا۔ فمررنا بِسِدْرَة، اب وہ درخت ہم نے دیکھا، ہمارے ذہنوں میں تھا کیونکہ یہ درخت مشرقین کا تھا، وہاں ہم خاموش رہے، آگے ایک اور بیری آ گئی، ایک اور درخت آ گیا بیری کا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، کہ ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجئے ذات انوات، جیسے مشرقین کے جو پیچھے گزرا ہے درخت مشرقین مکہ کا ذات انوات، اسی طرح کے ایک درخت ہمیں بنا کر دے دیجئے، ایسا ایک درخت ہمارا بھی ہونا چاہیے جس سے ہم حصول برکت کے لیے وہاں کا قصد کریں، وہاں جائیں، اپنے ہتھیار لٹکائیں اور ہمیں اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہو۔ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، جیسے مشرقین کا درخت ذات انوات ہے ویسا ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجئے اور مقرر کر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ بھی کہا، سبحان اللہ بھی، یہ کلمہ تنزیہ، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی خیر دینے والا، اور سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اس قسم کے عقیدے سے کہ برکت اور خیر کسی درخت سے حاصل ہو سکتی اور فتح کی امید کسی درخت پر قائم کرنا، یہ تو صراحتاً توحید کے منافی ہے، عقیدے کے خلاف ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ پاک ہے، اس قسم کے گندے عقیدے سے جو تم نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا بھی ایسا درخت ہونا چاہیے، گویا درخت سے برکت کا حصول ممکن ہے، تمہیں بھی مقرر کر کے دے دیجیے۔ فرمایا کہ انہا سنن، یہ طریقے جاری ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا، یہ چلتا آ رہا ہے۔ سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا، ان کی پیروی کرنا، یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور تم نے جو بات کی، اس قسم کی بات ایک قوم کر چکی ہے، اور تم اسی قوم کی اسی بات کی پیروی کر رہے ہو، اسی بات کی تم پیروی کر رہے ہو۔ وہ کون سی قوم تھی اور کیا بات انہوں نے کی؟ بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ قل تم بلدی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تم نے بات کہی وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایک الہ بنا کر دے دو جیسے ان کا الہ ہے۔ وہ سامری کا طویل قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو جیسے ان کا الہ ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، جو باتیں بھی کرتا ہے، ہمیں بھی ایسا الہ بنا کر دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ مقصد تو عبادت تھا، تو ان کے ذہن میں ایک خیر ہی تھی۔ فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے، الہ ایک ہے، الہ العالمین اللہ رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم قوم تجہلون، تم کتنی جاہل قوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ تم کتنی جاہل قوم ہے۔ فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی، تمہارا یہ بیری کا مطالبہ بالکل بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا، تو ان کا مطالبہ بھی شرک پر قائم تھا، تو یہ مطالبہ بھی شرک پر قائم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی خیر کی، فتح کی، کامیابی کی، یا برکت کے حصول کی توقع شرک ہے۔ دونوں چیزیں برابر ہیں باعتبار شرک ہونے کے، بظاہر فرق ہے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ پورے الہ کا تھا، اور ان کا مطالبہ صرف ایک درخت کا تھا، تو کہاں ایک درخت کی بات اور کہاں پورے الہ کی بات۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات اور بنی اسرائیل کی بات، یہ دونوں برابر۔ اس کا معنی شرک جو ہے اس قدر خطرناک معاملہ ہے، خطرناک چیز ہے، کہ یہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، یہ شرک ہے، اور بندے کے لیے مہلک ہے، بندے کے لیے مہلک ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ بالکل ویسا ہی، اور آگے فرمایا کہ لترکبن صدنا من کان قبلکم، تم لوگ سابقہ اقوام کی سنتوں کی ہو بہو پیروی کرو، ان کے طریقوں پر سوار ہو گے تم، یعنی پیروی کرو گے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، لتتبعن صدنا من کان قبلکم حسب النعل بالنعل، کہ تم لوگ سابقہ اقوام کے طریقوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان جیسے بن جاؤ گے جیسے ایک انسان کے دو جوتے آپس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس طرح تم بھی سابقہ اقوام کے کردار کو اپناؤ گے، ان کے منہج کو اپناؤ گے، اور ان کے طریقے کو اپناؤ گے، اور کوئی فرق نہ ہوگا۔ اندازہ کریں کہ شرک کتنی خوفناک حقیقت ہے، صحابہ کی جماعت کتنی مقدس ہے، کو ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن شرک کے حملے کتنے خفیف ہیں، کتنے خفی ہیں، کہ صحابہ کی جماعت بھی اس حملے سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس صحابی نے وہ مطالبہ کر دیا جو مطالبہ در حقیقت شرک پر مبنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، ان کو معذور قرار دیا کہ ابھی یہ نئے داخل ہوئے ہیں، اور ابھی شرعی حقائق کا، مقاصد کا ان کو اتنا علم نہیں، لہذا آپ نے اصلاح فرما دی۔ ورنہ اللہ کے بندو، شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک ایک انسان اگر کر جائے، خواہ وہ جہل کے ساتھ کرے، تو شرک کے معاملے میں انسان جہل کی بنا پر معذور نہیں ہے۔ ہم اس پر ظاہری حکم شرک کا لگائیں گے اور وہ معذور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہو، لیکن چونکہ یہ نئے لوگ تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول کر لیا اور ان کی اصلاح فرما دی کہ ابھی ان کو اتنی تعلیم حاصل نہیں ہے، اتنا علم حاصل نہیں ہے، ان کی اصلاح فرما دی۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے۔ ابو بکر ترتوشی رحمہ اللہ، یہ فقہائے مالکیہ میں سے، ان کا قول ہے کہ آج اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی درخت کا قصد کرتا ہے، ہمارے علاقوں میں ایسے بے شمار درخت ہیں، لوگ ان پر کپڑے باندھتے ہیں، دھاگے لپیٹتے ہیں اور لوگ ان کا قصد کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور حاجات کا سوال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی درخت اگر آپ دیکھیں جس کا لوگ قصد کرتے ہوں تو سمجھو کہ وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، جس کا مطالبہ کیا گیا مشرکین کا، جو ذات انوات تھا وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے۔ ذات انوات کن کا؟ مشرکین کا۔ تو جو شخص بھی اس کردار کا حامل ہوگا وہ مشرک ہوگا، وہ مشرک ہوگا، اور اس قسم کا قصد وہ کسی بھی چیز کے ساتھ کرے۔ یہ کالی پٹیاں لپیٹی جاتی ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لٹکائی جاتی ہیں، ایک گاڑی میں نے خود دیکھی، اس کے سٹیرنگ پر بھی کالی پٹی تھی اور اس کے گیئر پر بھی کالی پٹی لپٹی ہوئی ہے۔ یعنی اس قدر گندے اور کچے عقیدے کہ کالی پٹی کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے اور کالی پٹی میں جلب خیر کی امید، کتنا بڑا شرک ہے۔ اس عمل سے ساری عبادتیں بیکار، نمازیں بیکار، سارے عمل بیکار۔ تو یہ ذات انوات فرماتے ہیں کہ آج ایسا درخت اگر آپ دیکھیں اور لوگ اس کا قصد کریں تو سمجھے یہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، وہ ذات انوات مشرکین کا تھا۔ تو آج جو ذات انوات اختیار کرے گا، خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن وہ بھی شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ حافظ ابو شامہ رحمہ اللہ ان کی کتاب البدع والحوادث فرماتے ہیں کہ صرف درخت ہی نہیں، کوئی بھی چیز کسی ستون کو بابرکت سمجھا جائے، اور اس کے بڑے مظاہر، اکثر یہ چیزیں خواب سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک جگہ ایک میدان ہوگا، اچانک آپ دیکھیں گے ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ڈیرا ڈال کر، پوچھو کیوں؟ مجھے خواب آیا تھا کہ یہاں فلاں صحابی کا قدم ہے۔ اب قبا بن جائے گا، جاہل لوگ جاہل ہی ہوتے، جوک در جوک آئیں گے، اس جگہ کی زیارت کریں گے، آہستہ آہستہ قبا بن جائے گا اور لوگ اس کی زیارت کریں گے۔ کئی ایسے مقامات موجود ہیں، کئی ایسے قبریں موجود ہیں جن میں کوئی مقبور نہیں ہے، اور بعض قبریں تو میں جانتا ہوں جن کے مدفون کون ہیں؟ زندگی بھر بھنگ اور چرس پینے والے، بالکل عقل اور خرد سے بیگانہ، لباس سے بیگانہ، کتوں میں گھرے ہوئے، بلیوں اور جانوروں میں گھرے ہوئے، اور جب وہ مرتے ہیں تو قبر پہ قبا بن جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ تو یہ شرک کی وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہمیں جہاں جہاں علم ہو انہیں آگاہ کریں، خیر خواہی کریں اس امت کی۔ یقیناً یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابو بکر ترتوشی نے ابو اسحاق افریقی، ایک بڑے عالم اور زاہد اپنے دور کے، چوتھی صدی کے یہ ایک عالم تھے، زاہد تھے، عابد تھے، ان کا قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے دور میں ایک چشمہ تھا عین العافیہ کے نام سے، اور لوگ دور دور سے آتے اس چشمے کو دیکھنے کے لیے، اس کے پانی میں وہ برکت تلاش کرتے تھے، وہاں ٹھہرتے، اس کا طواف کرتے، وہاں بیٹھتے۔ اور یہ ابو اسحاق، انہیں یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی۔ ایک دن فجر کے وقت وہاں اذان سنی گئی، لوگ گئے کہ یہ اذان دینے والا کون ہے؟ ابو اسحاق تھا۔ رات بھر اس نے کوشش کر کے اس سارے چشمے کو توڑ پھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کی، اور جو شرک کا ایک منبع تھا اسے ختم کیا، اور اذان دے کر دعا کی کہ یا اللہ جو کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کر لی، اب تو لوگوں کو اس سے پھیر دے کہ لوگ اس کو بھول جائیں اور کوئی یہاں پر آ کر اس قسم کے شرک میں ملوث نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور چشمہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا، بھلا دیا اور اس شرک کا ایک اڈا یوں محو ہو گیا اور ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اور یہ عقیدہ اپنا لیجئے کہ خیر اور برکت کا حصول اللہ کی ذات سے ہے, کسی اور سے نہیں. کوئی چیز خیر نہیں دے سکتی اور برکت نہیں دے سکتی, صرف اللہ تعالی کی ذات سے ہے, اور کوئی نہیں دے سکتا.